بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں. بزم دوستاں کے بعد پیش کیا جائے گا نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور منار نور ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں 26 ہنر ہاٹ کا آغاز. ملک کی 31 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی کاریگری، دستکاری اور ہنرمندی کی نمائش. ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل قیمتوں میں اضافے کے بحران میں ٹھہراؤ. اتوار کو 12 دن کے بعد پہلی بار اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید کا تفتان میرجاواز سرحد کا دورہ. ایران اور پاکستان کے دوستانہ روابط میں فروغ پر زور. پریس ٹی وی سے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کا انٹرویو. جامعہ اٹمی معاہدے کے تعلق سے امریکہ اور یورپ کی منافقت پر سخت تنقید. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. دہلی میں دیسی مصنوعات کی قومی نمائش ہنر ہاٹ کا آغاز ہو گیا ہے. ہمارے نمائندے نے بتایا کہ اتوار کو دہلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں 26 ہنر ہاٹ کے افتتاح وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کیا. 21 مارچ تک جاری رہنے والے ہنر ہاٹ کا اہتمام اقلیتی امور کے مرکزی وزارت کے زیر اہتمام کیا گیا ہے. 26 ہنر ہاٹ کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں ہندوستان کے اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے ہنر ہاٹ کو دیسی کاریگروں اور ہنرمندوں کی مصنوعات کے فروغ کا بہترین پلیٹ فارم قرار دیا. انہوں نے بتایا کہ اب تک منعقد ہونے والے ہنر ہاٹ کے ذریعے 5 لاکھ سے زائد کاریگروں، مجسمہ سازوں اور دستکاروں کی مصنوعات کو فروغ کے مواقع فراہم کیے گئے. انہوں نے ہنر ہاٹ کو روزگار کے مواقع میں فروغ کا ذریعہ بھی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر ہنر ہاٹ کے ذریعے 75 لاکھ کاریگروں، ہنرمندوں اور دستکاری کے ماہرین کو روزگار سے منسلک کیا جائے گا. ہندوستانی خبر رساں ذرائع نے بتایا کہ دہلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں منعقدہ ہنر ہاٹ میں UP، بہار، دہلی، آسام، گجرات، جموں کشمیر، راجستھان اور مغربی بنگال سمیت ملک کی 31 سے زائد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 600 سے زائد کاریگروں، دستکاروں اور مجسمہ سازوں نے اپنی مصنوعات نمائش کے لیے رکھی ہیں. ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 12 دن میں پہلی بار اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں مسلسل 12 دن تک اضافے کے بعد اتوار کو ٹھہراؤ دیکھا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق 12 دن کے بعد پہلی بار پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 12 دن تک مسلسل اضافے کے بعد بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، جس پر قابو پانے کے لیے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان رابطے کی تجویز پیش کی تھی۔ یاد رہے کہ سنیچر کو ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں پٹرول 1 دن پہلے کے مقابلے میں 39 پیسے کے اضافے کے ساتھ 90 روپے 58 پیسے اور ڈیزل 37 پیسے کے اضافے کے ساتھ 80 روپے 97 پیسے فی لیٹر پر فروخت ہوا تھا۔ دہلی میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں کی اب تک کی سب سے اونچی سطح بتائی جاتی ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق بعض شہروں میں پٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی منڈیوں میں تیزی کو بتاتے ہیں، لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کی نااہلی اور سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان قومی اسمبلی کے حلقے NA 221 کے ضمنی الیکشن میں ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستانی ذرائع نے بتایا کہ تھر پارکر 1 میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 221 کے ضمنی الیکشن میں پولنگ مقامی وقت کے مطابق 5 بجے تک جاری رہی۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان قومی اسمبلی کی نشست پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے رکن پیر نور محمد شاہ جیلانی کے انتقال کے باعث خالی ہو گئی تھی۔ اس نشست پر ضمنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیر علی شاہ اور تحریک انصاف کے نظام الدین راہمو سمیت 12 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ بیلٹ باکسوں میں بند ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ چند روز پہلے قومی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے ضمنی الیکشن کی ووٹنگ کے دوران پنجاب کے علاقے ڈسکا میں فائرنگ ہو گئی تھی، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے مریم نواز نے آج ڈسکا فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کے گھر گئیں۔ انہوں نے ڈسکا روانگی سے قبل جاتی عمرہ میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ ڈسکا کے عوام نے جمہوریت کی جنگ لڑی اور ووٹ کو عزت دی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کی سیکورٹی میں اضافے اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ پر زور دیا ہے۔ سرحدی شہر تفتان کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ملنے والی سرحدوں پر باڑھ لگانے کا کام عنقریب مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف سرحدی سیکورٹی میں اضافہ ہوگا بلکہ دہشت گردوں اور غیر قانونی رفت و آمد کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ان کی حکومت سرحدی منڈیوں میں اضافے، سفری سہولتیں فراہم کرنے، خاص طور سے زائرین کی رفت و آمد کو بہتر بنانے کا جامع منصوبے پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان اور ایران کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تہران کے تعلقات کا فروغ اسلام آباد کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ایران کے ساتھ تجارت کے فروغ اور سرحدی منڈیوں کی تعداد میں اضافے کی غرض سے بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کا عمل تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جوہری معاہدے کے سلسلے میں یورپ اور امریکہ کی دوغلی پالیسی اور منافقانہ طرز عمل پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے پریس ٹی وی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ تشویش بذات خود دوہرے معیار اور نفاق کا مظہر ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ نے ہر اس فریق کے خلاف تادیبی اقدامات کیے جس نے اس کے قوانین پر عمل نہیں کیا، جبکہ وہ خود اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور جو بائیڈن صرف دعوے کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اقتصادی پابندی عائد کرنا امریکہ کا وتیرہ بن گیا ہے، مگر ایران کے مقابلے میں اسے منہ کی کھانے پڑی ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ پابندیوں کو ہٹائے بغیر ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں لوٹ سکتا، اس لیے کہ امریکہ نے ہی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت خطے کی واحد جوہری بم بنانے والی فیکٹری ڈیمونا کی توسیع کر رہی ہے، پھر بھی یورپ کی جانب سے کسی بھی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی بے معنی ہوگی۔ قومی ٹیلی ویژن کے پروگرام نگاہ ایک میں گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی کہنا تھا کہ IAEA کی 15 رپورٹیں ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے کے مکمل پاسداری کیے جانے کی تصدیق کرتی ہیں، لہذا کوئی بھی اس حوالے سے ایران کی نیک نیتی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سید عباس عراقچی نے ایران کے ایٹمی اقدامات کے حوالے سے یورپی ملکوں کے اس دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا کہ تہران نے سفارتکاری کے عمل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ایران کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ بھی کر سکے۔ سید عباس عراقچی نے واضح کیا کہ اگر آج ایٹمی معاہدہ باقی ہے اور اس میں دمخم ہے تو وہ ایران کی حکمت عملی کی بدولت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ نے سلامتی کونسل میں امریکہ کے اسنیپ بیک کی مخالفت کے سوا ایٹمی معاہدے کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 میں ایران کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ معاہدے کی کسی ایک یا تمام فریقوں کی جانب سے وعدے پورے نہ ہونے کی صورت میں وہ بھی معاہدے پر عمل درآمد روک سکتا ہے۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے واضح کیا کہ پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں تہران ایٹمی معاہدے کی پہلی والی صورت پر واپس لوٹ جائے گا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ علی اکبر صالحی اور آئی اے ای کے ڈائریکٹر رافائل گروسی نے تہران میں ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے۔ علی اکبر صالحی اور رافائل گروسی کے درمیان اس ملاقات کا مقصد پابندیوں کے خاتمے اور ایرانی قوم کے مفادات کے تحفظ سے متعلق قانون اور آئی اے ای کی نگرانی کے عمل میں لائی جانے والی کمی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ آئی اے ای کا ڈائریکٹر رافائل گروسی ایرانی حکام سے ملاقات اور ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کے غرض سے ہفتے کے شب تہران پہنچے تھے۔ ایران کے پارلیمنٹ نے یورپی ٹرائیکا کے ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے وعدہ خلافیوں کے بعد 1 دسمبر 2020 کو ایک قانون کی منظوری دی تھی اور حکومت کو آئی اے ای کی نگرانی محدود کرنے کا پابند بنایا تھا۔ ایران کی نالج بیسڈ کمپنی نے آئی او ٹی کی بنیاد پر اسمارٹ فارمنگ سسٹم کی بدولت امپلیمنشن یا عملاوری کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ایران کی نالج بیسڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ فریبرز نژاد دادگر نے ادنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبے میں اسمارٹ فارمنگ سسٹم کے ذریعے امپلیمنشن اور عملاوری سے واقفیت رکھنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئی او ٹی ٹیکنالوجی کے استعمال سے کاشتکاروں کو کاشت کیے جانے والے بیج، اس کی مقدار، کاشت کے وقت اور فصل کی مقدار اور کٹائی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ایران کی نالج بیسڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ فریبرز نژاد دادگر نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کاشتکار فارم بیسڈ سینسرز کے بارے میں دور سے ہی اسمارٹ فون کا استعمال کر کے گرافک اور یا ویڈیو تصاویر سے اطلاعات حاصل اور ضروری اقدامات اور فیصلے کر سکتا ہے۔ زرعی شعبے میں قائم کیے جانے والے سسٹم کو مختلف عمر میں جملہ اسمارٹ آبیاری، نقصان میں کمی اور اچھی پیداوار، ماہی گیری اور مویشیوں کی امور میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے تاکید کی ہے کہ یمنی قوم اپنے ملک کے تمام مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرانے کا پختہ عزم رکھتی ہے اور اس کا یہ ارادہ متزلزل نہیں ہو سکتا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ مغرب کو آزاد کرانے کا آپریشن اپنے ملک کے تمام مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے یمن کی قومی جدوجہد کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور یمن کے محاصرے کے پیش نظر یمنی قوم نے سعودی اتحاد کا مقابلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان شہر مغرب کے مشرقی حصے اور سعودی عرب کے ساتھ لگے سرحدی علاقے الودیا کی جانب تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس سے مغرب شہر اب صرف 10 کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی تیز رفتار پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے سعودی اتحاد نے بھی یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری تعداد میں اپنی فوجی روانہ کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
گرد و پیش، جی ہاں سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، آپ کا پروگرام میں اور اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
تو راشد صاحب، افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں بین الافغان مذاکرات کا امکان ہے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان کے اندر صورتحال بڑی پیچیدہ ہو رہی ہے اور روز بروز صورتحال تشویشناک ہو رہی ہے۔ جب دوحہ میں مذاکرات شروع ہوئے اور اس سے پہلے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے، پھر دوحہ کے اندر سلسلہ شروع ہوا، تو ایک امید سی لگ گئی تھی کہ شاید 30-40 سال سے یہ جنگ سے متاثرہ جنگ زدہ ملک افغانستان ممکن ہے کسی امن و سلامتی کے راستے پہ چل پڑے اور وہاں کی اس مظلوم عوام کو، میں اس لیے مظلوم کہتا ہوں کہ پچھلے 40-42 سال سے مسلسل جنگ کی تباہیوں کا شکار ہے، اور تب جنگ کی جو تباہیاں ہوتی ہیں وہ اب تو دوسری تیسری نسل تک ان کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک امید کی کرن نظر آئی تھی، لیکن ظاہر ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عناصر ہیں، اور بالخصوص اگر میں خارجی اور بیرونی عناصر کی طرف اشارہ کروں تو زیادہ واضح ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن و امان ہو، اس ملک کے اختیارات اس ملک کے عوام کے ہاتھوں میں ہوں، اس ملک کی اپنی پارلیمنٹ ہو، اس ملک کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس ملک کا اپنا جو ہے وہ ایک قانون ضابطہ آئین اور عوامی اس میں شرکت ہو۔ تو اس لحاظ سے اگر اس تناظر میں دیکھیں تو دو بڑے واضح بیانیے ہیں اس وقت افغانستان کے اندر۔ جو آپ نے سوال کیا کہ بین الافغان مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے، چونکہ دونوں طرف کے جو بیانیے ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب نہیں آ رہے، ان کے ہاں مشترکات نہ ہونے کے برابر ہیں اور اختلافات اور تضادات زیادہ ہیں۔ مثلاً ابھی تازہ ترین جو افغان وزیر خارجہ محمد حنیف آتمر نے ایک بیان دیا ہے، اس نے وہ جو امیدیں تھیں ان پہ تقریباً جسے آپ کہتے ہیں پانی پھیر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم امن اور صلح کے نام پہ جمہوریت کا سودا نہیں کر سکتے اور آئین کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی افغان حکومت کا گویا یہ بیانیہ ہے کہ ہمارے لیے جمہوریت اہم ہے، ہمارے لیے افغانستان کا موجودہ آئین اہم ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ کوئی آئندہ کے عنوان سے ملک کے فلاح کے لیے، ملک کی بہبود کے لیے، ملک میں امن و صلح کے لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک بیانیہ ہے۔ دوسری طرف جو بیانیہ ہے وہ طالبان کا بیانیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، اور جب تک افغانستان کے اندر ایک امارات اسلامی کی وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک افغانستان میں امن و امان نہیں ہو سکتا، اور امارات اسلامی کے لیے اب ضروری ہے کہ جب بین الافغان مذاکرات شروع ہوں اور ان مذاکرات کے اندر یہ باتیں ایجنڈے پہ آئیں۔ آپ یقیناً مد نظر ہوگی آپ کی یہ بات کہ دوحہ کے اندر کئی ماہ تک مذاکرات چلتے رہے، لیکن ان مذاکرات کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں بن سکا، یعنی صرف ایجنڈے پہ ہی بحث ہوتی رہی کہ کیا چیزیں ایجنڈے میں شامل کی جائیں۔ جب دوری اس سطح کی ہو کہ دونوں دو مختلف پولز پہ نظر آئیں، طالبان اسلامی حکومت سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، افغان حکومت جو اس کا اس وقت کا موجودہ آئین ہے وہ اسی کو جمہوری سمجھتے ہیں اور اسی کو ہی افغانستان کی ترقی اور پیش رفت کا باعث قرار دیتے ہیں یا ضامن قرار دیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک پریشر بھی بنایا جا رہا ہے۔ مثلا طالبان کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ مسلسل اس وقت جو ہے وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں عوام بھی مارے جا رہے ہیں، حکومتی عہدیدار بھی ہیں، یونیورسٹی پروفیسر بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، مختلف طرح کی اس طرح کی جو ہے وہ کاروائیاں جاری ہیں جس سے ملک کے اندر جو ہے ایک عدم استحکام اور نامنی اور بدامنی کی کیفیت موجود ہے۔ دوسری طرف افغان حکومت نے یہ کیا کہ اس نے عوامی مظاہرے شروع کر دیے ہیں، مثلا اب کابل کے اندر دوسرے کچھ شہروں کے اندر جمہوریت زندہ باد اور جمہوریت کے علاوہ ہمیں کوئی قانون منظور نہیں ہے، ہمیں ہمارا اپنا آئین کافی ہے، ہم کسی اور سسٹم کو نہیں ماننے والے۔ تو جب اتنا بودھ ہو، اتنی دوریاں ہوں، اتنے آپس کے تضادات ہوں تو ظاہر ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے۔ تو بین الافغان مذاکرات جیسا کہ آپ کے سوال میں تھا اس وقت تو بڑی مشکل کا شکار ہیں. دیکھیں کوئی ایسا حادثہ, کوئی بڑا واقعہ پیش آئے کہ پھر یہ دونوں گروپ کسی ایک جگہ پہ کسی ایک متفقہ موضوع پہ اکٹھے ہو جائیں اور مذاکرات شروع ہو جائیں. ممکن ہے مذاکرات شروع ہوں تو کچھ چیزیں طے پائیں, لیکن اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بین الاقوام مذاکرات کے امکان ہی معدوم ہو گئے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. سامعین, سیاسی گفتگو کے بعد سیاسی تبصرہ. اسلامی جمہوریہ ایران نے 8 مئی 2019 کے امریکی اقدام کے بعد, جس میں امریکہ نے عالمی جوہری معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا, یورپی ٹرائیکا سے اس معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے کیا. لیکن جب معاہدے میں شامل 3 یورپی ملکوں فرانس, برطانیہ اور جرمنی نے وعدہ خلافیوں کا سلسلہ جاری رکھا, تو ایران نے معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کی روشنی میں معاہدے کی بعض شقوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا اعلان کیا. ایران نے معاہدے کی پاسداری کے لیے 5 مرحلوں میں یہ اقدامات انجام دیے. ان 5 مرحلوں کے مطابق ایران اب 23 فروری کو اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد کو روک رہا ہے, اور ایران کا یہ اقدام ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے کی روشنی میں انجام پائے گا. امریکہ اور یورپی ٹرائیکا نے جوہری معاہدے پر عمل درآمد میں مسلسل کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے, اور اب جب ایران نے جوابی اقدامات شروع کیے ہیں تو ان ممالک نے شور و غل کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ عالمی جوہری معاہدے کے سلسلے میں انہیں اپنے وعدوں کے تئیں جواب دہ نہ ہونا پڑے. ایران کے وزیر خارجہ نے ان ممالک کے شور شرابے کے جواب میں ایک ٹویٹ کیا ہے, جس میں مغرب کی دوغلی پالیسیوں اور صہیونی حکومت کے ایٹمی اسلحہ خانے پر خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے اپنے ٹویٹر پیغام میں امریکی صدر, ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA, برطانیہ کے وزیر اعظم بوریس جانسن, فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا آپ بہت زیادہ فکر مند ہیں, کیا آپ بہت پریشان ہیں, کیا آپ کو کچھ تشویش لاحق ہے, کیا آپ کے لیے یہ موضوع اہمیت کا حامل ہے کہ آپ اس پر کچھ کہیں, میرا خیال تھا کہ ایسا ہے. المیادین ٹی وی نے شب جمعہ کو 4 جنوری کے دن کی کچھ سیٹلائٹ تصویریں دکھائی ہیں, جن میں غاصب صہیونی حکومت کے غیر قانونی ایٹمی تحقیقی مرکز ڈیمونا میں بنائی گئی نئی عمارتوں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے. برطانوی اخبار گارڈین نے ڈیمونا ایٹمی تنصیبات کے بارے میں پرنسٹن یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر پاول بودوگ کا ایک تجزیہ شائع کیا ہے, جس میں اس محقق نے ثابت کیا ہے کہ صہیونی ایٹمی تنصیبات میں یہ نئی عمارتیں سن 2018 کے آخر یا اپریل 2019 میں تعمیر ہونے شروع ہوئی ہیں. امریکہ کی سائنس فیڈریشن نے اس بات کی تائید کی ہے کہ اسرائیل نے ڈیمونا کے بھاری پانی کے ریئیکٹر میں پلاٹینیم سے تعمیر شدہ 90 ایٹمی وار ہیڈ تیار کیے ہیں, اور یہ وار ہیڈ اسرائیلی ایٹمی اسلحہ خانوں میں موجود ہیں. یاد رہے کہ اسرائیل نے امریکہ اور فرانس کے تعاون سے سن 1950 کے عشرے میں ڈیمونا تنصیبات میں ایٹمی ریئیکٹر کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا. غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے ایسے حالات میں ایٹمی سرگرمیاں جاری ہیں کہ اسرائیل نہ تو NPT معاہدے کا حصہ ہے اور نہ ہی کسی بین الاقوامی ادارے کو اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دیتا ہے. دوسری طرف امریکہ اور یورپ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام اور ایٹمی تنصیبات کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, حالانکہ ایران نے اضافی پروٹوکول کے تحت ایٹمی توانائی کیے کہ عالمی ادارے کو ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے رکھی ہے, اور یہ عالمی ادارہ بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں متعدد مثبت اور اطمینان بخش رپورٹیں بورڈ آف گورنرز اور دیگر متعلقہ اداروں میں پیش کر چکا ہے. ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی آج کل ایران کے دورے پر ہیں, اور انہوں نے ایران اور IAEA کے درمیان بہترین تعاون کی طرف اشارہ کیا ہے. آج ماضی کی طرح ہی ایران کا یہ موقف ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف ہنگامہ برپا کرنے والے ممالک کو ایران کے قانونی اور آئی اے ای اے کے مسلسل معائنوں میں چلنے والے ایٹمی پروگرام کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کرنے کے بجائے ان ممالک کے تباہ کن اور فوجی نوعیت کے ایٹمی پروگراموں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جو کسی بھی عالمی ادارے یا بین الاقوامی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں غاصب صہیونی حکومت اور سعودی عرب کے ایٹمی پروگراموں کی طرف بآسانی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اس سے پہلے بھی دسمبر 2019 میں صہیونی حکومت کی طرف سے ایٹمی میزائل کے تجربے کے موقع پر کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور یورپی ٹرائی کا مغربی ایشیا میں موجود ان ایٹمی ہتھیاروں کے انباروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جو ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ایران کے روایتی اور دفاعی ہتھیاروں پر آئے دن سیخ پا ہوتے رہتے ہیں۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہم تو ہے رہینے غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں، مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے، لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے، بیمار مدینہ ہوں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔ یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 اسفند، 9 رجب اور 21 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو رجب سن 921 ہجری قمری کو ایرانی مورخ عبدی بیگ شیرازی ایران کے جنوبی شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ وہ نویدی کے نام سے معروف تھے۔ عبدی بیگ شیرازی سن 937 ہجری قمری میں جب 16 سال کے تھے تو دفتری ملازمت سے وابستہ ہو گئے اور برسوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس ایرانی مورخ کی اہم ترین کتاب ایران میں صفوی سلسلہ بادشاہت کی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے۔ اس کتاب میں مذکورہ دور حکومت کے آغاز سے سن 978 ہجری قمری تک کے حالات کا ذکر ہے۔ ان کی دیگر تالیفات میں شعری مجموعہ جامع جمشید خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اکیس فروری سن 1862 عیسوی کو اردو کے معروف صحافی منشی محبوب عالم پیدا ہوئے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ان کے اندر صحافت کا شوق پیدا ہوا اور 15 برس کی عمر میں فیروز والا سے پیسہ اخبار جاری کیا۔ سن 1924 میں منشی محبوب عالم کے پریس اور دفتر میں آگ لگ جانے سے پریس کی مشینیں تباہ ہو گئیں اور یہ اخبار بھی بند ہو گیا۔ منشی محبوب عالم نے مختلف موضوعات پر 700 کے قریب کتابیں شائع کیں، جن میں سے تقریباً 50 کے وہ خود مصنف تھے۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی انسائیکلوپیڈیا بھی ترتیب دیا۔ 23 مئی سن 1937 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تین اسفند سن 1296 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مشہور مصنف میرزا صادق حکیم کا انتقال ہوا۔ وہ ادیب الممالک فراہانی کے لقب سے معروف تھے۔ ادیب الممالک نے بچپن سے ہی فارسی ادب اور یورپی زبانیں سیکھنی شروع کر دیں۔ انہوں نے لمبے عرصے تک ادب مجلس اور آفتاب نامی اخبارات کی ادارت سنبھالی۔ ادیب الممالک قادر الکلام شاعر بھی تھے اور انہیں قصیدہ کہنے میں مہارت حاصل تھی۔ ان کے اکثر اشعار ان کی سماجی زندگی اور سیاسی جد و جہد کا آئینہ ہیں۔ ادیب الممالک نے روزنامہ ادب شائع کر کے ایرانی عوام کی بیداری اور ان کے افکار کو پختہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اکیس فروری سن 1941 عیسوی کو کینیڈا کے مشہور طبیب سر فریڈرک گرانٹ بینٹنگ نے وفات پائی۔ فریڈرک بینٹنگ نے سن 1916 میں طب کی تعلیم مکمل کی اور پھر مختلف اسپتالوں سے وابستہ رہے۔ سن 1921 میں انہیں شکر یا ذیابیطس کی روک تھام کرنے والے ہارمون کی تحقیق میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اسی کے باعث 1922 میں وہ انسولین کا ہارمون دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بینٹنگ کی اس دریافت سے طب کی دنیا میں انقلاب آ گیا اور ذیابیطس مرض پر بڑے مؤثر طریقے سے بڑی حد تک قابو پا لیا گیا۔ اکیس فروری سن 1965 عیسوی کو امریکی سیاہ‌فام مسلمان اور امریکی مسلمانوں کے لیڈر میلکم ایکس کو ایک مشکوک گروہ کے افراد نے شہید کر دیا۔ ملک الشباز المعروف میلکم ایکس 19 مئی سن 1925 کو ایک امریکی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 4 سال کے تھے تو ایک نسل پرست فرقے کو کلکس کلان نے ان کے والد کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شبینہ اسکول میں داخلہ لیا، لیکن 15 سال کی عمر میں غربت کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میلکم ایکس نے ایک ہوٹل میں بھی کام کیا اور 21 سال کی عمر میں چوری کا الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے اسلامی کتابوں کا مطالعہ اور دینی علوم کی تحصیل کا آغاز کیا۔ نیز لوگوں کی مدد سے انہوں نے امریکہ میں 2 مسجدیں بھی تعمیر کروائیں۔ میلکم ایکس نے مارچ سن 1964 میں افریقی اور امریکی سیاہ فاموں کے اتحاد کی تنظیم بنائی۔ انہوں نے سن 1964 میں افریقی اور ایشیائی ممالک کا سفر کیا اور عالم اسلام کو نزدیک سے دیکھا، لیکن امریکہ واپس آنے کے 3 مہینے کے بعد 21 فروری 1965 کو نیو یارک میں ان پر حملہ ہوا اور 40 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بہت سے ثبوت و شواہد اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ میلکم ایکس کے قتل میں امریکہ کے جاسوسی کے ادارے سی آئی اے اور ایف بی آئی ملوث ہیں۔ اکیس فروری سن 1973 کو غاصب اسرائیلی جنگی طیاروں نے لیبیائی ایئر لائن کا ایک مسافر بردار طیارہ مار گرایا۔ یہ مسافر بردار طیارہ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس سے مصر کے دارالحکومت قاہرہ جا رہا تھا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا اور مصر کے شمال میں صحرائے سینا میں دکھائی دیا۔ اس وقت سینا کا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں تھا اور اسرائیلی فوجی طیاروں نے یہ توجہ دیے بغیر کہ لیبیا کا طیارہ مسافر بردار ہے اس پر فائرنگ کر دی۔ اس حملے میں طیارے پر سوار 113 میں سے 108 افراد مارے گئے۔ ناقابل توجہ اس جارحیت سے عالمی رائے عامہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور بین الاقوامی شہری ہوا بازی کے ادارے کی طرف سے اس واقعے کی مذمت کی گئی۔ اکیس فروری سن 2000 کو دنیا کے مختلف ممالک میں پہلی بار عالمی یوم مادری زبان منایا گیا۔ نومبر سن 1999 میں اقوام متحدہ کے سائنسی، تعلیمی اور ثقافتی ادارے یونیسکو کے فیصلے کی بنیاد پر اس دن کو عالمی یوم مادری زبان قرار دیا گیا اور اقوام متحدہ نے بھی سال 2008 کو عالمی یوم زبانان کا نام دیا تھا۔ مادری زبان کی تقویت اور تحفظ کی طرف توجہ اس لیے دی گئی کہ دنیا کی معروف 6000 زبانوں میں سے تقریباً آدھی زبانیں نابودی کے دہانے پر ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ مختلف طریقوں سے بین الاقوامی زبانیں مسلط کیا جانا ہے، جبکہ ہر زبان متعلقہ خطے کے افراد کی ثقافت، آداب و رسوم اور تاریخ کی حامل ہوتی ہے اور زبانی تنوع انسانی ثقافت کے تحفظ کے مترادف ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
طاہر شمیم
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، انشاءاللہ ایسے ہی ہے۔ بہت اچھی دعا آپ نے کی ہے اور ہماری بھی ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے کہ ہمارے تمام سامعین جہاں کہیں بھی ہوں وہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور تمام آفات و بلیات ارضی و سماوی اور آفات ناگہانی و مرگ ناگہانی سے محفوظ رہیں، ہمیشہ شاد و آباد اور خوشحال رہیں اور کوئی بھی ایسی پریشانی مبتلا نہ ہو جو ان کے لیے مصیبت کا سبب بنے یا ان کی پریشانیوں میں اضافے کا سبب بنے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور ساتھ ہی ہمارے پروگرام بھی سنتے رہیں اور پروگراموں کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے بھی ہمیں نوازتے رہیں۔ جی ہاں، میرے خیال میں باجی مریم زہرا خطوط شروع کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ پہلا خط ہمیں کس سامع نے بھیجا اور کہاں سے ہے یہ۔
جی طہٰ شمیم، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے جناب محمد اقبال صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور سارے پروگرام بہترین جا رہے ہیں، لیکن میری زیادہ تر توجہ سیاسی پروگراموں اور خبروں پر رہتی ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں اور معلومات ہمیں کسی اور نشریاتی ادارے سے سننے کو نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سالہا سال سے ریڈیو تہران سے جڑے ہوئے ہیں۔ ویسے ریڈیو تہران کے دیگر پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، خاص طور پر تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سن کر ماضی میں رونما ہونے والے واقعات سے آگہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام آج کا ایران بھی ایران میں رونما ہونے والے واقعات اور ترقی و پیش رفت کے حوالے سے اچھی معلومات فراہم کرتا ہے۔ ایران علاقے کا ایک طاقتور اور مضبوط ملک ہے اور علاقائی امن و سلامتی میں ایران کا کردار قابل تعریف ہے۔ یہاں پر میں سلام پیش کرتا ہوں سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کو، جن کی عظیم جد و جہد کے نتیجے میں علاقے سے دہشت گرد گروہ داعش کا خاتمہ ہوا۔ بہرحال میں ریڈیو تہران کا پرانا فین ہوں اور رہوں گا۔
جی انشاءاللہ ایسے ہی ہے، آپ ریڈیو تہران کے پرانے فین ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی۔ یہ خط مجھے جو ارسال کیا ہندوستان ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے جناب محمد اقبال صاحب نے، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا اور اپنا خط بھیجا۔ بہرحال یہ ان کی محبت ہے کہ ہمیں اکثر خط بھیجتے رہتے ہیں اور ہمارے پروگراموں کو اپنے خطوط سے زینت بخشتے رہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں زیادہ تر توجہ سیاسی پروگراموں اور خبروں پر رہتی ہے، تو بہرحال یہ ایک وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے جو اطراف کے حالات ہیں ان سے واقف رہیں اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کن حالات میں جو ہے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، کن حالات میں دوسری اقوام کے ایام دن گزر رہے ہیں۔ خاص طور سے مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو کچھ حالات بدل رہے ہیں اس میں بعض استکباری طاقتوں کی جو سازشیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہیں، اور خاص طور سے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے مگر اس کے باوجود ان ملکوں میں مسلمان چین اور سکون سے نہیں ہیں، بہت مصیبت و آلام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اپنے اطراف کے حالات ہیں، ہمارے گرد و پیش میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے، ہمیں ان سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ نے اچھی بات کہی کہ سیاسی پروگرام اور خبروں پر آپ کی نظر رہتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے اطراف کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے بارے میں ان کو معلومات ہونی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ ہم سالہ سال سے ریڈیو تہران سے جڑے ہوئے ہیں، ویسے ریڈیو تہران کے دیگر پروگرام بھی قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے کچھ پروگراموں کی تعریف کی، جیسے پروگرام یادوں کے جھروکے، لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت مفید واقع ہوتا ہے۔ آج کا ایران بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پروگرام بھی ان کے لیے مفید واقع ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمارے سارے پروگرام ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہم اپنے سامعین کے لیے استفادے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سارے پروگرام ہمارے تمام سامعین کے لیے مفید واقع ہوں، نئے کی ایک دو سامع کے لیے، اور اسی اعتبار سے ہم پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ ہمارے تمام سامعین ہمارے پروگراموں سے بھرپور استفادہ کریں۔ اور اسی لیے ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ اگر ہمارے پروگرام آپ کو پسند آ رہے ہوں تو یقیناً آپ پروگراموں کے حوالے سے اپنی مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیں تاکہ ہم پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور آپ کی مفید آرا ہی ہمارے پروگراموں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ ہمارے پروگرام جب سنیں تو یقیناً اپنی معلومات اور جو آپ کے آرا و نظریات ہیں اس سے بھی ہمیں نوازتے رہیں۔ آپ نے یہ لکھا کہ ایران علاقے کا ایک طاقتور ملک ہے اور مضبوط ملک ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آج جو استکباری طاقتیں ہیں یا عرب ممالک کے بعض جو نام نہاد طاقتیں ہیں وہ ایران کس طرح سے دشمن نہ ہوتی ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایران اس وقت علاقے کا طاقتور ملک اور مضبوط ملک بن چکا ہے، اور اس نے یہ سب کچھ کسی دوسرے ملک کے سہارے انجام نہیں دیا ہے بلکہ خود اپنے بلبوتے پر، اپنی طاقت پر اور اپنی ہی فکر اور سوچ کی بنیاد پر آج ایران اس ترقی کی جانب بڑھ چکا ہے کہ اب دنیا کے جو ممالک ہیں، استکباری طاقتیں ہوں یا بازار ممالک ہیں، وہ ایران کو دیکھ کر جل رہے ہیں۔ ان کو اس بات پہ بہت حیرت ہے کہ کس طرح سے ایران اتنی پابندیوں، اتنی سختیوں کے باوجود آج ترقی کی منازل طے کر چکا ہے۔ تو بہرحال ان کا جو یہ نظریہ ہے کہ ایران کیوں ایک طاقتور مضبوط ملک بن رہا ہے، تو یہ بہرحال ایک جائز سوال ہے کیونکہ وہ خود دوسری طاقتوں سے وابستہ ہیں. مثال طور پر بعض عرب ممالک ہیں جو امریکہ سے وابستہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی نعوذ باللہ ان کے لیے خدا ہے، جبکہ ایران کسی ملک سے وابستہ نہیں ہے. اس نے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے اور اپنی قوت و طاقت سے آج ایران کو اس لائق بنا دیا ہے کہ آج 42 سال کے بعد بھی ایران تمام پابندیوں اور سختیوں کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو بعض طاقتیں وہ ایران سے خوف کھاتی ہیں. اور اسی سلسلے میں سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کا آپ نے ذکر کیا، تو یقیناً یہ بھی بڑی عظیم شخصیت تھی کہ جس نے داعش کو بھگانے اور استکباری طاقتوں کا قلقامہ کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور آج اسی لیے قاسم سلیمانی کو دنیا سلام کرتی ہے اور ان کی عظمت کے قائل اور ان کا اعتراف کرتی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے وہ کام کیا ہے کہ جو بڑی بڑی طاقتیں انجام نہیں دے سکیں. آج جو طاقتیں ہیں وہ خود یہ چاہتی ہیں کہ علاقے میں داعش جیسے دہشت گردوں کو بھیج کر علاقے میں بدامنی پیدا کی جائے، مگر شہید جنرل قاسم سلیمانی نے علاقے کو پرامن بنانے کے لیے ان کا قلقمہ کیا ہے، دشمنوں کو دہشت گردوں کا صفایا کیا ہے، اور اسی لیے آج جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو یہ خوف لائق ہے کہ کہیں پھر قاسم سلیمانی جیسا کوئی پیدا نہ ہو جائے، لہٰذا وہ ایران کے خلاف نئے نئے پروپیگنڈے اور منصوبے اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں. اگرچہ جنرل قاسم سلیمانی کے شہید ہو جانے سے یہ راستہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک اسلامی جمہوری ایران قائم و دائم ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، یعنی استکبار کے خلاف اور دشمنوں کے خلاف ایران کی جو کوششیں ہیں وہ جاری رہیں گی، اور اسی طرح سے دہشت گردوں کا بھی قلقمہ کیا جائے گا اور تمام استکباری طاقتوں کے خلاف ڈٹ کر ایران مقابلہ کرتا رہے گا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب محمد اقبال صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں ہندوستان سے یاد کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی ہمیں یہ خط لکھتے رہیں گے اور اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیں گے.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری مہر عبدالستار سلفی صاحب نے.
جی
وہ ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے ہمیں لکھتے ہیں. السلام علیکم. آداب و تسلیمات کے بعد عرض کر رہا ہوں، ریڈیو تہران سے ایک قلبی رشتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہوتا جا رہا ہے. آج کل ایرانی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے حوالے سے سلسلے وار پروگراموں کی کڑیاں جس خوبصورتی سے سماعتوں کو مہکا رہی ہیں، نہ بتائے جانے میں آ رہا ہے نہ بیان کی کوئی حد. الغرض جس محنت و دقت سے یہ موتی بکھیرے جا رہے ہیں، ہزار بار بھی ان کی تعریف و شکر کریں پھر بھی کم ہی شمار ہوں گے. پروگرام مسلسل زیر سماعت ہے اور تمام پروگرام سماعت کرنے کے بعد جو خلاصہ ہوگا سپرد قرطاس کرنے کی سعی لازمی طور پر کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھ کر حوصلہ اور قلبی اطمینان میسر آئے گا. باجی مریم زہرا کی آواز میں پروگرام اسلام کی معرفت میں قیامت میں میزان قائم کرنے اور حساب و کتاب اور اعمال تولے جانے کے حوالے سے قرآنی آیات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں ہماری درست سمت رہنمائی کے لیے جو پروگرام ترتیب دیا، میں دلی طور پر بہن مریم زہرا کا ممنون و مشکور ہوں. سلسلہ کلام نور میں سید حسین اختر صاحب نے سورہ شورا کی 19ویں سے 23ویں آیت تک تلاوت کلام مقدس سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر کیا. اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر میں جو روح پرور گفتگو کی بہت عمدہ تھی. آخرت کے اعتقادات پر مدبرانہ اقوال سے جو نصیحت کے موتی بکھیرے، انمول ذخیرہ معلومات کا میسر آیا. واقعی برادر مکرم اپنا ایک علمی اور شعوری رنگ بکھیرتے ہیں. میرا پسندیدہ پروگرام نور ایمان ہاشم علی بھائی اور بہن مریم زہرا نے ایک نو مسلم امریکی نوجوان کے قبول اسلام اور اس کی حیات پر جو کلام کیا نہایت عمدہ اور پرمغز تھا. یقینی طور پر جب ہم ایسی گفتگو سنتے ہیں تو اسلام کی حقانیت کھل کر اور روز روشن کی طرح آیا ہو کر ہمارے سامنے ہوتی ہے. حقیقت میں اگر اسلام کے اصولوں پر چلا جائے تو اس میں دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں کہ جیسا بھی غیر مسلم ہو اسلام سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا.
ہم شکر گزار ہیں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری مہر عبدالستار سلفی صاحب کے، جنہوں نے ہمیں ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے یہ خط لکھا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ تمام پروگراموں کی ایک کر کے تعریف کی ہے. خاص طور سے انہوں نے جو ہے وہ انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے حوالے سے جو سلسلوار پروگرام پیش کیے ہیں ان کو بھی انہوں نے سنا، اس کی تعریف کی ہے، اور یقیناً ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے ہمارے پروگراموں میں، آپ نے دیکھا بھائی جی کہ انہوں نے ایک ایک پروگرام کی کھل کر تعریف کی ہے اور ایک ایک باتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے، خاص طور سے جیسا کہ اس میں انہوں نے آپ کے پروگرام کا بھی ذکر کیا، انہوں نے اسلام کی معرفت کا ذکر کیا ہے اور درخشاں ستارے کا ذکر کیا ہے، نور ایمان کا ذکر کیا ہے، اور ان سب کے بارے میں تفصیلی خطوں میں لکھا، ظاہر سے اگر تمام پروگراموں کے بارے میں ہم تفصیل سے اگر ذکر کریں گے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، اور یقیناً ہمارے پروگرام میں اور دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم اس کو زیادہ کھل کر بیان کر سکیں، انشاءاللہ آئندہ ہم پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، مگر ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس طرح سے تفصیلی خط لکھا، اور یقیناً تفصیلی خط لکھنے کے لیے بہت وقت چاہیے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور آدمی اس زمانے میں اتنی مصروف زندگی میں اس طرح سے وقت نکال کر ہمیں خط بھیج رہا ہے، ہم واقعاً ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں، اور اس سے لگتا ہے کہ ان کو ہمارے پروگراموں سے کس حد تک دلچسپی ہے، کس حد تک یہ اسلامی جمہوریہ ایران سے عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے پروگراموں سے عقیدت رکھتے ہیں، یہ ان کی یقیناً عقیدت مندی کا ثبوت ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے یہ بھائی جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ انہوں نے بات بہت اچھی لکھی کہ حقیقت میں اگر اسلام کے اصولوں پر چلا جائے تو اس میں دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں، اور یقیناً اسلام ہی وہ دین اور مذہب ہے کہ جس پر چل کر انسان حقیقی راستے پر گامزن ہو سکتا ہے اور اس راہ اور اس مقصد کو پا سکتا ہے کہ جو حقیقی راہ اور مقصد ہے، اگر انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلے تو خداوند عالم خود کہتا ہے وہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فمن یقبل منہ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا تو وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے، تو یقیناً اسلام ہی وہ راہ ہے کہ جس پر چل کر انسان راہ حق و حقیقت کو پا سکتا ہے، لہٰذا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد خاص طور سے وہ اسلامی اصول جو ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور خود کو ایک مسلمان ثابت کرے۔ آج دیکھیں کہ جو دیگر فرقے والے ہیں، جو دیگر مذاہب کے افراد ہیں، وہ یقیناً اگرچہ ان کا فرقہ حق پر نہیں ہے، باطل پر ہیں، مگر وہ اپنے عقائد پر ثابت قدم نظر آئیں گے، لیکن ہمارے یہاں اسلامی عقائد پر ثابت قدم لوگ بہت کم نظر آتے ہیں اور ایسے افعال و حرکات انجام دیتے ہیں کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک مسلمان ہے مگر یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ آج داعش وغیرہ جو ہیں یہ بظاہر کہنے کے لیے تو مسلمان ہیں مگر آج کس طرح سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، یہ استکباری چالوں میں آ گئے ہیں، استکبار کے ہتھکنڈا بن گئے ہیں یہ، اور انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس طرح سے دین کو سمجھیں کہ جو ان کے لیے مفید ہو، اور اس طرح سے دین کو سمجھیں کہ جو ان کو راہ حق پر ثابت قدم رکھ سکے۔ یقیناً اسلام میں بہت سے فرقے ہیں اور لوگوں نے طرح طرح کے راستے نکالے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس راستے کو اپنائیں کہ جو حقیقی راستہ ہے، اور اسلام کے حقیقی مقاصد جو ہیں ان کو سمجھنے اور درک کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں کہ جو ہماری خلقت کا مقصد ہے اور جس نے پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم یقیناً جب تک کہ اس راہ کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے، درک نہیں کریں گے، یاد رکھیے کہ ہم مسلمان تو رہیں گے مگر جو اسلام کے اہداف و مقاصد ہیں وہ ہم پورا نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ بھائی مہر عبدالستار سلفی صاحب بھی آئندہ ہمیں اسی طرح سے تفصیلی خط لکھتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ ان کے پورے تفصیلی خط کو کوشش کریں کہ پروگرام میں شامل کریں، مگر اس بار کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے ہم ان کے اس خط کو مختصر ہی پروگرام میں شامل کریں، انشاءاللہ آئندہ پھر ان کے خطوط کو ہم پروگرام میں تفصیلی شامل کرتے رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی پروگرام بزم دوستاں سے طہٰ شمیم اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامی نبی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں
آج کے پروگرام میں بھی بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے کچھ اقتباسات تجزیوں کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار صبح 9 کی ایک سرخی سے. سرخی کچھ اس طرح ہے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یورپ میں اسلامی انجمنوں کے طلبہ کو رہبر انقلاب کا پیغام. رہبر انقلاب اسلامی نے یورپ میں زیر تعلیم ایرانی طلبہ کی اسلامی تنظیموں کے سالانہ کنونشن کے نام اپنے تحریری پیغام میں فرمایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملکی ترقی و پیش رفت میں نوجوانوں کے کردار کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ ملک کے دیگر مسائل کی طرح کرونا کے معاملے میں بھی ملک کے نوجوانوں کی ولولہ انگیز کوششیں کارگر ثابت ہوئی ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ یہ اسلامی انقلاب کے قابل فخر کارناموں میں سے ایک ہے کہ اس نے ملک کے اہم ترین اور بنیادی معاملات میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے لائق اور باصلاحیت نوجوانوں پر اعتماد کیا اور ان کے دلوں میں ملک کے بنیادی مسائل میں کردار ادا کرنے کا احساس پوری طرح جگہ دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے عزیز طلبہ و طالبات اس موقع کو غنیمت سمجھیں گے اور خود کو زیادہ سے زیادہ علمی، دینی اور اخلاقی صلاحیتوں سے آراستہ کر کے ملکی ترقی و پیش رفت میں ادا کرنے کے قابل بنائیں گے. سامن، القدس العربی نے سرخی لگائی ہے، سیونی سیکیورٹی ادارے شن بیت کے سابق صدر کا بیان، یہی نسل اسرائیل کا خاتمہ دیکھے گی. اسرائیل کے قومی سیکیورٹی کے ادارے شن بیت کے سابق سربراہ یووال ڈسکن نے ہرنوٹ اخبار میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے صرف مزید ایک نسل تک برقرار رہ پائے گی. سابق انٹیلیجنس چیف نے کہا ہے کہ سیونی ریاست کو باہر سے لاحق خطرات نہیں بلکہ اندرونی خطرے تباہ کریں گے. شن بیت کے مطابق آج اس مسئلے کا علاج نہ ہوا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور آئندہ نسل ان کے بقول اسرائیل نام کا ملک دیکھ ہی نہیں پائے گی. ڈسکین نے سیونی حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے ہنگاموں کو سستا سیاسی شو قرار دیتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ کیا اسرائیل کے بقول بحیثیت ایک ملک کے ایسے سماجی تعلقات، معاشی استحکام اور فوجی طاقت کا حامل ہے جو اگلی نسل تک برقرار رہ سکے. سیونی حکومت کی قومی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ نے اعتراف کیا کہ ہمیں ایران یا حزب اللہ یا کسی اور دوسری تنظیم سے نہیں، اپنے بڑھتے اندرونی اختلافات، حکومت پر عدم اعتماد اور ریاستی اور شہری اداروں میں وسیع بدعنوانی کی جانب سے خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ واضح ہے کہ ایسی صورتحال میں اسرائیلی معاشرہ نہ تو معاشی لحاظ سے نہ ہی سماجی اور سلامتی کے لحاظ سے بچ سکتا ہے. اور سامعین، اب آپ کے سامنے روزنامہ سیاست جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے اس میں چھپنے والی ایک خبر کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. سرخی کچھ اس طرح ہے، جموں کشمیر میں خون خرابہ بند کرنے کی ضرورت پر زور، محبوبہ مفتی. پی ڈی پی صدر اور سابق چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت ہند کو جموں کشمیر میں خون خرابے کو بند کرنے کے لیے پاکستان اور دیگر متعلقین کے ساتھ بات چیت کرنے کا عمل شروع کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آخر جموں کشمیر کے لوگ کب تک قربان ہوتے رہیں گے. وہ کہتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت ہند کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آخر جموں کشمیر کے لوگ کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے، ہمارے پولیس جوان اور دوسرے جوان کب تک اس طرح قربان ہوتے رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا حل ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں خون خرابے کو بند کرنے کے لیے بات چیت کا عمل شروع کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کو چاہیے کہ وہ جموں کشمیر میں خون خرابہ بند کرنے کے لیے کم سے کم پاکستان یا یہاں کے متعلقین کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع کرے. ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت بار بار کہتی ہے کہ پاکستان یہاں تشدد بھڑکاتا ہے تو کم سے کم ان کے ساتھ ہی تشدد کو بند کرنے کے لیے بات چیت ہونی چاہیے. سامع، روزنامہ جسارت پاکستان سے شائع ہوتا ہے، اس میں خبر لگی ہے قومی خزانہ لوٹنے والوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، پاکستان کے وزیر خارجہ. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اپوزیشن پیسے کے بلبوتے پر سیاست کا تسلسل چاہتی ہے، مسلم لیگ نون تشدد اور غنڈا گردی کی سیاست کرتی ہے، سینٹ انتخابات میں حکومت کا مافیا سے مقابلہ ہے جس میں مافیا کو شکست ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم ملک کے لیے کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، حکومت ملی تو ملک کی اقتصادی صورتحال سب کے سامنے تھی۔ کوئی اپنی مرضی سے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا، حالات بگڑنے پر مجبوری میں آئی ایم ایف کے پاس گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی برآمدات بڑھی اور ٹیکس گروتھ میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سامعین، نیوز ایجنسی الف نیوز نے خبر لگائی ہے، نیشنل انٹرسٹ کی نظر میں بائیڈن کے غلط مفروضے۔ ڈیفینس پرائیورٹیز تھنک ٹینک سے وابستہ سینئر دانشور ویلس کروم ہولز نے نیشنل انٹرسٹ جریدے میں لکھا ہے کہ بائیڈن کا امریکہ واپس آ چکا ہے کا نعرہ کھوکھلا اور بے بنیاد ہے، کم از کم اس ملک کی خارجہ پالیسی کے میدان میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت وہی غلطیاں جاری رکھنا چاہتی ہیں جس پر گزشتہ حکومتیں اڑی رہیں۔ کروم ہولز نے لکھا کہ بائیڈن نے آتے ہی جرمنی سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے فرمان کو منسوخ کر دیا، جو مستقبل میں امریکہ کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ بائیڈن بلا وجہ روس اور چین کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، جس کا واحد نقصان امریکہ کو ہی پہنچے گا۔ کروم ہولز نے اپنے مضمون میں افغانستان کو بائیڈن کی جانب سے نظر انداز کرنے کو بھی ان کی ایک اور غلطی قرار دیا، جہاں امریکی فوجی 20 سال سے الجھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود امریکی فوجی بھی بائیڈن کے دور میں وہیں باقی رہیں گے، جو یقیناً مستقبل میں امریکہ کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، اس سلسلے میں اب تک آپ 12 اسباق سن چکے ہیں اور آج ہم 13واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہوں گے، تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی یاد آوری کراتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی، اور ان ضمائر کی تشریح کے ضمن میں کچھ جملے بھی بنائے تھے، تو آئیے پہلے ان جملوں کو دہراتے ہیں۔
من کتابم را به احمد داده ام۔
جی ہاں، اس میں ضمیر متصل میم ہے جو کتاب کے بعد ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔
کتابم،
جی کتابم، من کتابم را بے احمد دادیم، کہ میں نے اپنی کتاب احمد کو دے دی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟
او کتابش را بے برادرش داد۔
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے جو کتاب کے بعد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اس کے معنی ہے کہ اس نے اپنی کتاب اپنے بھائی کو دے دی ہے۔ او کتابش را بے برادرش داد،
کتابش،
جی اس میں ضمیر متصل شین ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟
من کتابت را نخوانده ام۔
جی، اس میں ضمیر متصل جو کتاب کے بعد دیکھی جا سکتی ہے وہ تے ہے، من کتابت را نخوانده ام، میں نے تمہاری کتاب یا تیری کتاب نہیں پڑھی ہے۔
کتابت،
جی ضمیر متصل تے۔ اور اب اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ضمائر کی جمع بھی موجود ہے، تو آئیے ضمائر متصل کی جمع سے ہم آپ کو آشنا کراتے ہیں۔
جی کتابم، اس کی ضمیر متصل اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟
کتابمان.
جی یہاں میم کی جگہ من ضمیر متصل ہے اور یہ جمع کے طور پر یہاں استعمال ہوئی ہے. کتابت، جی اس کی ضمیر متصل تے ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی؟
کتابتان.
جی ہاں یہاں پہ تے کی جگہ تان کا استعمال ہوا ہے اور یہ جمع ہے ضمیر متصل تے سے. کتابش،
کتابشان.
جی ہاں یہاں ضمیر متصل واحد شین ہے کہ جس کی جمع شان ہے، کتابشان یعنی ان کی کتابیں یا ان کی کتاب. ملاحظہ کیا آپ نے کہ فارسی میں ضمائر متصل کی جمع موجود ہے، اور اب ان ضمائر کی مدد سے آئیے کچھ مرکب الفاظ بناتے ہیں.
کتاب من،
ہماری کتاب، کتاب من.
کتاب تن،
تمہاری یا تم لوگوں کی کتاب، کتاب تن.
کتابشان،
ان کی یا ان لوگوں کی کتاب، کتابشان. سامعین یہاں کتاب کی جگہ کچھ اور چیزوں کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے آئیے الفاظ اور معنی نوٹ کیجیے.
گزرنامه،
گزرنامه، پاسپورٹ.
عکس،
عکس، فوٹو.
کیف،
کیف، پرس.
قلم،
قلم.
مداد،
مداد، پنسل.
دفتر،
دفتر، کاپی.
پوشه،
پوشه، فائل یا فائل کور.
اتاق،
اتاق، کمرہ.
صندلی،
صندلی، کرسی.
کفش،
کفش یعنی جوتے. سامعین اور اب جو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بنا رہے ہیں اور اس میں ضمیر متصل جمع کا استعمال کر رہے ہیں.
گزرنامه من،
ہمارے پاسپورٹ.
عکستان،
تمہارے فوٹو.
اتاقشان،
ان کا کمرہ. سامن ان جملوں کے ساتھ ہی صفت لگا کر جملوں کو مزید مکمل کیا جا سکتا ہے. آئیے یہ جملے دوبارہ سنتے ہیں.
گزرنامه من سیاسی است،
ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است،
آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است،
ان کا کمرہ چھوٹا ہے. سامعین آئیے ان جملوں کی ایک بار پھر تکرار کیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. جی
گزرنامه من سیاسی است،
گزرنامه من سیاسی است یعنی ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است،
عکستان بزرگ است یعنی آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است،
اتاقشان کوچک است یعنی ان کا کمرہ چھوٹا ہے. یہاں ضمیر متصل جمع کے ساتھ آپ نے صفت ملاحظہ کی کہ پاسپورٹ کے لیے صفت لاہیں سیاسی، فوٹو کے لیے صفت لاہیں بزرگ، اور کمرے کے لیے یعنی اتاق کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کوچک یعنی چھوٹا. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خوب تمرین کیجیے. آئندہ ہفتے تک کے لیے
خدا نگہدار.
منارہ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں، باحیثیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور عملی زندگی میں ایک قائد اور رہبر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے اور حکومتی امور سے اپنے مفادات حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ امید ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں آپ سامعین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے مختلف انقلابوں اور مختلف حکومتی نظاموں میں جب کسی شخصیت کے پاس بہت زیادہ اختیار آ جاتے ہیں یا وہ اس نظام یا کسی قوم و ملت کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہو جاتی ہے تو بدقسمتی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فرد اپنے مذہب، منصب اور حیثیت سے فائدہ اٹھا کر رائج نظام میں منمانیاں کرتا ہے اور اپنے اختیارات سے بلا جواز استفادہ کر کے اپنے یا اپنے عزیز و اقارب یا جماعتی مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ بڑے منصب پر فائز بڑی شخصیات بعض اوقات پورے انقلاب یا پورے ملک کو اپنی ذاتی اہداف و مقاصد یا مادی فکر و سوچ کی روشنی میں اپنی مرضی کا نظام بنانے میں کوشاں ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، آپ کا عظیم منصب اور آپ کی ہر دل عزیزی زبان زدے خاص و عام ہے اور کون آپ کی اس حیثیت سے آشنا نہیں، لیکن ہم اگر ان کی زندگی کا سرسری جائزہ بھی لیں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد کبھی بھی نہ صرف قانون کی خلاف ورزی نہ کی بلکہ اداروں میں بھی بے جا مداخلت سے پرہیز کیا اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے منصب ولایت فقیہ سے کبھی استفادہ نہ کیا۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد کے افراد کی بات کو آخری حجت نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے خاندان کے کسی فرد کی خبر یا رپورٹ کو بھی اپنے لیے آخری اور مستند رپورٹ قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ کئی ذرائع سے اس خبر یا واقعے کو حاصل کرتے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے دشمن کے ذرائع ابلاغ سے بھی استفادہ کرتے، ذرائع ابلاغ کی خبروں کو توجہ سے سنتے اور ان کے تجزیوں کی روشنی میں حقائق کو تلاش کرتے۔ آپ بعض افراد کو سامراجی میڈیا سننے کا کہتے اور بعض کو منع فرماتے کہ بغیر معلومات اور حقائق کے عالمی سامراجی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ آپ اس بات کو پسند کرتے کہ لوگ براہ راست اور بغیر کسی چاپلوسی اور تکلف کے آپ تک حقائق پہنچائیں۔ آپ ان افراد کو ناپسند فرماتے تھے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف وہ خبریں اور واقعات بتاتے جو بظاہر خوش کرنے والی اور اطمینان بخش ہوتی لیکن حقائق سے آری ہوتی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے افکار و نظریات اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص فرد یا ادارے کو ترجمان نہیں بنایا تھا۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، جن میں آپ کے دفتر اور خاندان کے قریبی ترین افراد بھی شامل تھے، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا ترجمان بنا دیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنا ترجمان نہیں بنایا تاکہ ترجمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس منصب سے سوئے استفادہ نہ کر لے۔ آپ اس بات پر تاکید کرتے تھے اور اس کا اعلان بھی فرماتے تھے کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی فرماتے تھے، نہ کوئی میرا نمائندہ ہے نہ میرا ترجمان، اور میں اس بات کا سرکاری اور غیر سرکاری طور پر اعلان کرتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی رہائش گاہ پر مختلف زبانوں میں یہ جملہ لکھوا دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں، اور جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ امام کا کوئی ترجمان نہیں،
بلکہ امام جو خود کہیں گے یا خود لکھیں گے وہی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا حکم ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کو اپنے فرزند سید احمد خمینی اور سید مصطفیٰ خمینی سے بہت زیادہ محبت اور ان پر مکمل اعتماد تھا، لیکن آپ نے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ترجمان کہیں۔ حجت الاسلام دعائی کہتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو ایک صاحب علم، ایک فلسفی اور مجتہد کی سطح کا آگاہ فرد سمجھتے تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کی انقلابی تحریک کی ترجمانی کریں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کا ارتکاب کریں۔ سامعین، دنیا کے مختلف انقلابوں، تحریکوں اور حکومتی نظاموں میں ایک رہبر لیڈر اپنے تحریری بیانات، پیغامات اور خطوط کی ذمہ داری اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے پیغامات، خطوط اور بیانات تحریر کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے انتہا مصروفیت اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے پیغامات خود تحریر کیے۔ آپ کے تحریری بیانات آپ کے قلم سے لکھے جاتے اور آپ نے جو احکامات جاری کرنے ہوتے وہ بھی اپنے قلم سے خود تحریر فرماتے تاکہ کوئی دوسرا اس سے سوئے استفادہ نہ کر سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کرنے یا پیغام جاری کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق مختلف طرح کے افراد سے گفتگو ضرور کرتے، اس موضوع سے متعلق جتنے ممکنہ فریق ہوتے ان سے صورتحال کا ادراک حاصل کرتے، آپ سب کی بات سنتے، سب پر توجہ اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی متن یا ٹیکسٹ تیار کر کے دیا ہو اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس متن پر صرف اپنے دستخط کیے ہوں۔ آپ اپنے فیصلے، پیغامات، بیانات اور خطوط ہمیشہ خود تحریر فرماتے۔ آپ کے دفتر والے کہتے ہیں کہ جب مختلف طرح کے وفود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتے تو آپ حامی مخالف سب کی بات کو مکمل توجہ اور انہماک سے سنتے، لیکن فیصلہ کرتے وقت کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دیتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے قریبی افراد یا حکام مل کر ایسا فیصلہ کر لیتے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو پسند نہ آتا، آپ ان کی بات مان لیتے اور ساتھ کہہ بھی دیتے کہ تمہاری وجہ سے میں بات کو مان رہا ہوں لیکن میں اس کو مصلحت نہیں جانتا۔ ایران کے مرحوم چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں ہم سب نے فیصلہ کیا اور ہم نے، جن میں آیت اللہ بہشتی بھی شامل تھے، امام کی خدمت میں جا کر اس وزیر کی تعریف کی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اس فیصلے پر پچھتائیں گے۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی کہتے ہیں، ہم اپنی بات پر قائم رہے لیکن کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس وزیر کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رائے درست تھی اور وہ اس وزارت کے قابل نہ تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی ایک اور روش یہ تھی کہ آپ جو افراد زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہوتے یا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے انہیں اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ اس بات پر سخت ناراض ہوتے اگر کوئی آپ کے دفتر کا فرد ہونے کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش کرتا یا اس حیثیت سے سوئے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حجت الاسلام آشتیانی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایران کے صدر بنی صدر بعض اوقات امام خمینی کے افکار و نظریات کے برعکس اقدامات انجام دیتے جس کی وجہ سے انقلابی افراد اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے دفتر کا اسٹاف بنی صدر کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی صدر امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا تو دفتر کے اسٹاف نے زیادہ گرم جوشی سے اس کا استقبال نہ کیا اور اسے نظر انداز کیا۔ بعد میں جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے دفتر کے اسٹاف کے نام تحریری حکم لکھا اور اس میں سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب کو مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کسی کی توہین یا کسی کو نظر انداز کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہے، اور شریعت نے مہمان کی قدر کرنے اور اس سے اچھا سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ نے آفس کے محافظین کو خصوصی طور پر تاکید کی کہ میرے مخالف کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جانبدارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دفتر کے اسٹاف کو سختی سے منع فرماتے تھے کہ دفتر کے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی حکومتی فرد، وزیر یا افسر کو کسی قسم کی نصیحت یا مشورہ دیں اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور امام خمینی کے قریبی فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی بیٹی محترمہ فریدہ مصطفوی اس حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ امام کا اپنے اسٹاف اور اہل خانہ کے لیے حکم تھا کہ میرے قریبی کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کریں۔ عزیز سامعین، آخر میں اس بات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائدین اور لیڈروں کے قریبی افراد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو بتائے بغیر یا اس کی رضامندی سے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنے لیڈر کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں یا اپنے جماعتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں اور اسٹاف کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے کسی قسم کا مفاد حاصل کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you.